الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جو خیر اور شر دونوں پر حاوی ہے، کبھی انسان کو اس طرح پیدا نہیں فرمایا کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہو، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے جس میں عیب نہ ہو، اور جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، یا وہ سب کے سب خطاؤں سے معصوم تھے، تو اگرچہ وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے اور اس کو اہل السنہ کے نزدیک ماننا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن بتاتا ہے کہ ہر کسی سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو گئی جس پہ اللہ تعالی نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی تاویلات کی جاتی ہیں، اگرچہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، لیکن اس کے باوجود ان کی جو بلند شان ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ بات آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے نیک سے نیک آدمی بھی کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے علاج اللہ نے استغفار ارشاد فرمایا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً شداد ابن اوس تھے، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ بنو اجلان کے سردار تھے، اور جہاں وہ ذکر آتا ہے کہ شوہر اور بیوی عویمر رضی اللہ عنہ نے اور خولہ رضی اللہ عنہ نے قسمیں اٹھائیں، وہاں ان کا ذکر بھی ہے اور سید الاستغفار میں بھی ان کا ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف ان عربوں پر اور اپنی امت پر یہ ہے کہ یہ لوگ شرک کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کی بات کی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یا جو بھی سن رہے تھے انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول وہ اس جزیرے میں شرک کریں گے جبکہ اسلام پھیل چکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شرک ایسا ہو جائے گا کہ لوگ ان بتوں کی عبادت کریں، مگر تم دیکھو گے کہ لوگ دو چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک ریاکاری کے مرض میں کہ وہ نیکی کریں گے دکھانے کے لیے، اور دوسرے تم اس امت میں دیکھو گے کہ ایک اچھا آدمی، ٹھیک آدمی، وہ روزہ رکھے گا اور پھر اس پر جنسی قوت غالب آ جائے گی اور وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہ یہ کرتوت ہوں گے۔ اس لیے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی قصر ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے دو، ایک تو یہ کہا کہ افضل الاستغفار، سب سے زیادہ معتبر اللہ سے معافی مانگنا کون سا ہے، اور جتنے بھی جملے استغفار کے آتے ہیں استغفار کا سب سے اچھا جملہ کون سا ہے، اور دیگر روایات میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار، سب سے اچھا جملہ جس کے ذریعے تم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو، اور آپ نے فرمایا سیکھو اس جملے کو اور تم لوگوں کو بھی میرے بعد اس جملے کو سکھانا، یہ نسائی کی روایت میں آتا ہے، چنانچہ وہاں پر لفظ بھی مختلف ہے اور مختلف اس طرح سے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایات میں وہ شروع ہوتا ہے کہ لا الہ الا انت ربی، اے پروردگار کوئی خدا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو میرا پروردگار ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہم لک الحمد انت ربی، اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، بلا شبہ تو ہی میرا پروردگار ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنا زیادہ اللہ کا قرب استغفار سے نصیب ہوتا ہے، اور بندہ خدا سے معافی مانگتے مانگتے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول، قیامت میں سب سے اچھی چیز کیا ہے جو کوئی انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ دیکھے، یعنی جس کو دیکھ کر اسے اندازہ اور امید ہو کہ اللہ اب مجھے بخش دے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو اور ایک صحابی اور تھے رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اس سوال کے جواب میں دو مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ درود شریف کو پائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اقرب منی مجلسن، میرے ساتھ قیامت میں جتنا بھی وہ قریب میرے کھڑا ہونا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے اتنی کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے۔ ایک جگہ فرمایا قیامت میں تم میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو مجھ پہ سلام درود بھیجتا رہا، اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے نامہ عمل میں استغفار کو پائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے جملے کہ اس طرح اللہ سے معافی مانگو، اس طرح سے اللہ سے معافی مانگو، اس طرح سے خدا سے توبہ کرو، اور بہت جملے ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اعلم عبدی ان لہ ربن، میرے پروردگار عالم عبدی ان لہو ربن، میرے بندے کو پتا چل گیا نا، میرے بندے نے مان لیا کہ اس کا کوئی پروردگار ہے. اچھا میرے بندے کو یہ خیال ہے میرا، یاخذ الذنب، کہ اس کا کوئی رب ہے، مالک ہے، جو اسے گناہ پہ سزا دے سکتا ہے، وہ یغفر بہی، اور اسے معاف بھی کر سکتا ہے. فرشتوں میرے بندے نے یہ جانا، عالم عبدی میرے بندے تک یہ علم پہنچ گیا اور اس سے معافی مانگی، ہم اسے معاف کرتے. پھر وہی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، عالم عبدی میرے بندے کو پتا چل گیا، میرے بندے نے مجھے جان لیا کہ میں اسے سزا بھی دے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں. فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے سے درگزر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ پھر فرشتوں کو کہتا ہے کہ عالم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے کو پتا ہے نا کہ اس کا کوئی پروردگار تو ہے ہی، کوئی مالک تو ہے ہی، چاہے تو یا خود ذنبا اس پہ سزا دے اور چاہے تو یغفر بھی اس کو معاف کر دے. اور پھر اللہ کہتا ہے، فرشتوں اس پہ گواہ رہنا، عبدی میرے بندے، غفر تو لک، میں نے تجھے ساری زندگی کے لیے معاف کیا، اعمل ما شئت من بعد، جو مرضی کر، اب تیرے لیے کوئی سزا نہیں، ہم نے تجھے معاف کیا. اللہ کی مغفرت میں اتنی وسعت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آیا، ہم آپ جس آدمی کو دیکھتے ہیں بہت گناہ اور خبریں اور کیا کیا چیزیں اور کیا کیا باتیں اس کی پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ فرقان کے آخر پہ 19 پارے کا آغاز ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ سے، اس کی آخری آیتوں کو پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے وہ ہیں، ولا یقتلون اور وہ لوگوں کو قتل نہیں کرتے بغیر کسی وجہ کے. اور پھر فرمایا، قتل کے جرم کے بعد، ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن اکٹھا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ جب بھی مردوں کی سوسائٹی ہوتی ہے اور ڈومیننٹ کریکٹر مرد ہوتے ہیں اور معاشرہ وہ چلاتے ہیں، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ علیہ، ولا یزنون. مردوں کی سوسائٹی جب قائم ہوتی ہے تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ خون کا پیدا ہوتا ہے، طاقت، روب، اظہار، مار پیٹ. اور عورتیں جب غالب آ جاتی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا یقتلون، اور وہ لوگ قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے، اس لیے کہ جنسی طور پر جب صحیح مواقع نہیں ملتے تو نفس کا وہ ہیجان غصے کی طرف پلٹتا ہے اور پھر اسے غصہ آتا ہے شدید. اور اگر اس کی خواہشات جائز طریقے پہ پوری ہوتی رہیں تو غصے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر شریعت نے بہت زور دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جنس اور اس کی تسکین، یہ حکومت اور خلافت کے فرائض میں شامل. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی سختی کرتے تھے، کسی کو دیکھ لیتے تھے، پوچھتے تھے، پھر فرماتے تھے، یا تو تم مرد نہیں ہو اور یا پھر تم فاسق آدمی بننا چاہتے، سخت گناہگار ہو جاؤ گے. اللہ نے دونوں چیزوں کے متعلق، اور اس کے آخر پہ چل کے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا کہ یہ میرے بندے جو ایسے اچھے ہیں، قیامت میں جب میرے پاس آئیں گے تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو بلائے گا اور اسے کہے گا یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ، بندہ سمجھ جائے گا کہ قد حلق، میں تو برباد ہو گیا، جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالی کے درمیان اور اس بندے کے درمیان لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اور خدا اسے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے گا اور کہے گا میرے بندے دنیا میں کیا کیا؟ عرض کرے گا اللہ آپ نے پردہ ہی رکھا تھا. تو اسے کہیں گے میرے بندے تو جتنے تو نے گناہ کیے ہیں نا، ہم ان سب کو مٹا کر اتنی نیکیاں تجھے دے دیتے. اور بندہ جلدی سے بولے گا اور کہے گا میرے رب تو نے تو بہت سے گناہ گنوائے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا آدمی کو کتنی جلدی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ جو کہا کہ کئی گناہ گنوائے ہی نہیں تو اللہ اور نیکیوں میں اضافہ کر دے. اس لیے ہم اور آپ جو ایک دوسرے کو گناہگار کہتے ہیں یا گناہوں کا سنتے ہیں، یہ دنیا کا نظم چلانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کیا پتا جو دنیا میں سب سے بڑا گناہگار ہے، خدا کا سب سے زیادہ قرب پائے لیکن ڈاکٹر کے اعتبار پر کوئی زہر نہیں کھا لیا کرتا. بچنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی طرف دعوت دی. قرآن اسی لیے کہتا ہے، اور واقعہ یہ ہے سیرت طیبہ میں کئی جگہ ملے گا کہ مکہ والے تنگ آ گئے اور انہوں نے ایک خاص اجلاس بلایا. وہ اجلاس ہوا دار الندوہ میں، یہ بیت اللہ کا پرنالہ جہاں پر لگا ہوا ہے، اس حتیم کے باہر ایک بہت بڑا ہال تھا، اور جب بھی کوئی بڑی کام بڑی میٹنگ ہوتی تھی تو یہاں ہوتی، 40 سال سے بڑے سب یہاں بیٹھتے تھے. اور انہوں نے آخری میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کرو، اس آدمی نے گھر گھر میں فرقے پیدا کر دیے ہیں، تفرقہ پھیلا دیا ہے. اور سب نے کہا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں رہا سوائے اس کے کہ قتل کر. کون قتل کرے؟ بحث یہ ہوئی کہ اس کی پشت پہ بنو ہاشم پورا قبیلہ ہے، اور پھر اس لوگ دین مذہب سب بھلا کر قبائل آپس میں لڑیں گے، اور یہ مکی زندگی پوری قبائل پر مشتمل تھی، تو پھر خون ہوگا، خرابہ ہوگا. ایک اٹھا اور اس نے تجویز دی، اس نے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لڑکوں کو لو اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دو اور وہ گھر کا گھیراؤ کر لیں، اور جا کر سارے بیک وقت اپنی تلواروں سے اس ایسے ماریں کہ خون اس کی تلوار پہ لگ جائے، اور اپنے اپنے قبیلے کی تلواریں لا کر بیت اللہ میں جہاں پر دروازہ ہے یہاں رکھ دینا، اور جب صبح بنو ہاشم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے سارے قتل کا قصہ. وہ جس تلوار کو دیکھیں گے خون، جس تلوار کو دیکھیں گے خون، تو کس کس سے آخر لڑیں گے، اور معاملہ پہنچ جائے گا 100 اونٹ دینے پہ. ابو جہل نے کہا وہ میں ادا کر دوں گا، مسئلہ ہی نہیں. یہی وہ رات تھی جب انہوں نے گھیراؤ کیا ہے، اور یہی وہ رات تھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ لٹایا ہے. یہ رسم کے مطابق اٹھے طے کر کے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ ان کی مدد کرے اس کام میں. چنانچہ دعا کے لیے سب سے قبولیت کی بڑی جگہ یہ ملتزم تھی، ملتزم پر آئے اور ہاتھ کھڑے کیے، ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالی سے کہنے لگے کہ اللہم انکانا، یہ قرآن ہے سورہ انفال میں ہے، اللہ کہتا ہے جب وہ آئے تو یہ کہنے لگے کہ اللہم انکانا ھذا ھو الحق من عندک، اللہ یہ سچائی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہیں، فامطر علینا حجارتا من السماء، آسمان سے پتھر برسا ہم پہ، اویتنا بعذاب علیم، اے خدا عذاب نازل کر اگر یہ شخص سچا. یوں مت ماری جاتی ہے قوموں کی. ایسے احمق یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے، اور برا ہے تو اب جان چھڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اس دعا کے بعد وما لهم الا يعذبهم الله، کون سی کسر باقی رہ گئی تھی کہ خدا ان پہ عذاب نازل نہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کبھی اپنا عذاب ان پر نہیں بھیجیں گے جب تک یہ دو کام کرتے رہیں گے، ایک تو یہ کہ یستغفرون، یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں سونے سے پہلے رات کو اور کہتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کر، اور دوسرے اس لیے کہ جناب والا کی بابرکت ہستی ان میں موجود ہے، جب تک آپ ہیں میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں ہوں اور میری موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، اور جب آپ نے کسوف کی نماز اور دعا مانگی تو اس میں آپ نے بار بار کہا کہ اللہ آپ ان کو عذاب دیں گے جبکہ ابھی تک میں موجود ہوں، اللہ ان پہ آپ عذاب بھیجیں گے جبکہ ابھی میں زندہ ہوں. تو وہ اسی آیت کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک آپ کی ہستی اور دوسرے یہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم نے انہیں نہیں عذاب دے. کافر کا اللہ سے معافی مانگنا اتنا معتبر ہے کہ کافر کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا، مومن کا استغفار اس سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یہ آج پانچویں کلمے کی بات ہے، کبھی آئے گی آٹھویں نویں کلمے کی بات تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا یہ کتنی بڑی چیز. اتنے سالوں میں دو تحفے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک اور تحفہ آپ کو دیں، بڑی زبردست چیز ہے، اس پہ عمل کرو. یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے کہ رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، جب آنکھ کھل جائے نا نیند اکھڑ جائے پھر دوبارہ آ جاتی ہے، کبھی اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. بڑی زبردست بات ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے اس سیکنڈ میں اللہ سے دعا مانگنی شروع کرو، دلی دل اللہ معاف فرما دے، اللہ یہ کام اٹک گیا ہے آپ کر دیں، اللہ یہ مشکل پیش آ رہی ہے اللہ آپ کا فیصلہ ہے اسے تبدیل فرما دیں، سب سے بڑی چیز، حتیٰ کہ آپ دوبارہ سوچیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اسے آزما کے دیکھیں کہ وہ دعا اگر قبول نہ، ایک تحفہ ہے زندگی بھر یاد رکھنے کا اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا، رات کو نیند کا اکھڑ جانا اور پھر اس کے بعد جب بھی نیند آ جائے اس کے دوران کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے. رات کو استغفار یہ اہل مکہ کرتے تھے، اللہ نے کہا ہم عذاب نہیں دیں گے، سونے سے پہلے ہی ہم سے معافی مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. معافی کا دوسرا جملہ سکھا دیا کہ استغفر اللہ، تیسرا جملہ سکھا دیا اور فرمایا کہ اس طرح مانگو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. متعدد جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان میں سب سے اچھا جملہ جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، کہ استغفار کے جملوں میں ان کا سردار اور آقا اور سب سے اچھا جملہ یا افضل الاستغفار کا امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے کہ سب سے افضل استغفار کون سا ہے، وہ ہے جس کو ہمارے حضرات نے چنا اور الگ کر دیا اور انہوں نے کہا پانچواں کلمہ یہ ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور انہیں کہو کہ اسے پڑھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کی اتنی تعریف فرماتے تھے، خود سکھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں کو سکھانا میرے بعد، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جس نے اسے صبح پڑھ لیا پھر شام تک مر گیا تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک مر گیا تو بھی اللہ نے اس کی بخشش اور اس کی اس سے درگزر کر. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اس جملے کی تشریح تو آئندہ عرض کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور فرماتے ہیں یوں پڑھو کہ اللہم انت ربی، اے پروردگار تو میرا رب ہے، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے علاوہ اے خدا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وانا عبدک، اور اللہ میں آپ کا نہایت عاجز اور گناہگار بندہ ہوں، میری بندگی تیرے سامنے، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور اللہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ جو میں نے اقرار کیا ہے کہ میں صحیح مسلمانوں کی طرح زندگی گزاروں گا جس حد تک مجھ سے ہو سکا، جس حد تک میں صحیح رہ سکا، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ اس عہد و پیمان کے بعد میں درخواست کرتا ہوں کہ جو میں نے زندگی میں کرتوت کیے ہیں اللہ اس کے وبال سے مجھے بچا، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں نا اس کے بعد جو تیرا عذاب آنا تھا، اے خدا میری حفاظت فرما، مجھے اس عذاب سے محفوظ فرما، ابو لک بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یعنی بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں مجرم ہوں باغی نہیں ہوں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں، ابو لک بنعمت کلتی علیہ، اور اللہ میں اعتراف کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کا جو میرے گناہوں کے باوجود آپ مجھ پر احسان فرماتے رہے ہیں، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیں، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، یہ پانچواں کلمہ ہے جو حدیث کے ذخیرے سے چنا گیا اور تلقین کی گئی کہ اسے خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور صبح شام بس ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے، اس کی تحریر اور فوٹو کاپیز ہیں، نماز کے بعد آپ چاہیں تو لے لیجئے گا، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔